رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، بھر جائے گا کشکار مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکار مرادوں سے تیرا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالی کے فضل اور اس کی عنایت کے ساتھ حسب معمول آج پھر ایک مرتبہ اتوار شام شاہ جی کے ساتھ والے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنے معمول سے ہٹ کے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام شروع ہو گیا، لیکن آپ کو بھی اور ہمیں بھی شاہ جی قبلہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ جی قبلہ مد ذیل العالی ایبٹ آباد کے تبلیغی دورے سے ابھی کچھ ہی لمحات پہلے واپس تشریف لائے ہیں، اور چند ہی لمحات میں انشاءاللہ العزیز یہ ہماری خوشبختگی اور خوش نصیبی ہوگی کہ شاہ جی قبلہ مد ذیل العالی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید کو سن کر کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کی اس سرمدی کتاب، اس نغمہ سرمدی کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ محمد وقاص صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. حسین ابھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے. حسین ابھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک نارے. حسین ابھی سجا رہا ہے زمین پہ شمس و قمر ستارے. حسین ابھی بدل رہا ہے ستم کی طغیانیوں کے دھارے. حسین ابھی سنا رہا ہے سنا پہ قرآن کے سپارے. حسین ابھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پر سجل دولارے. یزیدیوں کا یہ وہم کیوں ہے حسین صرف ایک ہی تھا جو تھا. یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا. الہام کی رمجم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے. الہام کی رمجم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے. دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کرم جم ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی، میری مدد کر۔ اے گنبد خضرا کے مکی، میری مدد کر، میری مدد کر، یا یہ تو بتا کون میرا تیرے سوا ہے، الہام کرم جم ہے۔ یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، ملاحت تیری تن پر، یا دل تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، الہام کرم جم ہے۔ تارے تیرے راہوار کے قدموں کے شرارے، تارے تیرے راہوار کے قدموں کے شرارے، قدموں کے شرارے، گردوں تیرا در یو زگرے آب لپا ہے، گردوں تیرا در یو زگرے آب لپا ہے، الہام کرم جم ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، تیرا حبشی بے زر کو ابو زر، تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو زر، تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کرم جم ہے۔ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا رے زائے نقش کف پا ہے مہتاب تیرا رے زائے نقش کف پا ہے الہام کرم جم ہے یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تل پر یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تل پر ملاحت تیری تن پر یا دل تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے الہام کرم جم ہے اترے گا کہاں تک کوئی الفاظ کی تہ میں اترے گا کہاں تک کوئی الفاظ کی تہ میں الفاظ کی تہ میں قرآن تیری خاطر مصروف ثنا ہے الہام کرم جم ہے ہے قریائے ادراک منور تیرے دم سے ہے قریائے ادراک منور تیرے دم سے منور تیرے دم سے وہ یوں کہ میرا قریائے جاں گونج اٹھا ہے الہام کرم جم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے
محرم شریف کا مقدس اور عظیم نسبتوں کا حامل مہینہ ہے اور آپ تمام جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کی یادوں میں سب سے عظیم یاد تاریخ اسلام کے حوالے سے آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین خصوصاً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی دھرتی میں اسلام کو بچانے نظام مصطفیٰ کو بچانے کے لیے قربانیاں دینا اور اس ماہ مقدس کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی نسبت اور ایک تعلق ہے. اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ ایک آیہ کریمہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا انتخاب کیا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وآہل بیتہ وازواجہ وامتہ اجمعین. ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں، وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو روک دے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے اقدس کو، پاک گھرانے کو بہت ساری سندیں عطا فرمائیں، جس میں ایک سند اس گھرانے کو پاک ہونے کی اور پاک رہنے کی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ یہی وہ گھرانہ ہے جو قیامت تک شرک جیسی پلیدیوں سے اور ہر طرح کی دوسری ناپاکیوں سے یہ دور رہے گا اور پاک رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر جو خطبہ حجت الوداع عطا فرمایا تھا، آپ نے اسی لیے یہ فرما دیا تھا کہ تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم گمراہی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے اور کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تعالی کی کتاب اور دوسرا میری آل اور میرا گھرانہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یہ سمجھا دیا کہ میرے گھرانے کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر تم گمراہ اس لیے نہیں ہوگے کہ میرا گھرانہ شرک سے، نفاق سے، ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہنے والا ہے اور تقوی والا گھرانہ ہے، اور جو ان سے جڑ کے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی تقوی کی نعمت عطا فرماتا رہے گا. تاریخ شاہد ہے کہ جس بھی زمانے اور دور کے اندر کسی نے اسلام کے حوالے سے، انسانیت کی اصلاح کے حوالے سے کوئی بڑا کام کیا ہے، یا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کوئی خاص مقام محبوبیت والا ملا ہے، تو آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ یقیناً کسی نہ کسی حضور علیہ السلام کے شہزادے اور آقا کے اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد فرید سے اس کا رشتہ محبت والا موجود رہا، اور جنہوں نے آقا کے گھرانے کے ساتھ عقیدتوں محبتوں کا رشتہ قائم رکھا اللہ تعالی نے اس گھرانے کی عظمتوں کی وجہ سے اس کے نام کو بھی بقا عطا فرما دی. ایک طرف آسمان والے رب نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو خود یہ سند عطا فرمائی کہ یہ پاک ہیں اور یہ پاک رہنے والے ہیں، پاک رہیں گے. دوسری طرف میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ خود رسول کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین میرے جنت میں میرے دو پھول ہیں، اور ویسے بھی صحابہ کرام اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو صرف چومتے ہی نہیں تھے، پیار ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ سونگتے تھے. اس پر میں ایک خوبصورت بات آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو اپنے پھول قرار دے رہے ہیں اور ان کو سونگتے ہیں، اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہو سکتی تھی؟ بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی بلکہ بارہا یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، اسی طرح فرمایا کہ حسن منی و انا من الحسن، اسی طرح فرمایا علی منی و انا من علی، اور حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ فاطمہ تم بدعۃ منی، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی رگوں میں خون جو دوڑنے والا ہے وہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور خون رسول کی عظمتیں کون نہیں جانتا کہ کیا ہیں، حضور کے خون کی برکت، حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے اور رکھے ہوئے پانی کی برکت، آقا جس کھانے کو تناول فرمائیں اور وہ تناول فرما کے بچا ہوا کسی کو دے دیں، اس کی برکت جس کو نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ روایت سنانا چاہوں گا کہ ایک خاتون جس کو دیوانہ کہا جاتا تھا، وہ پاگل سمجھی جاتی تھی، اس کو مکہ کے شریر سرداروں نے حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر کے تم جاؤ اور جا کر ان کی بارگاہ میں اس طرح کی باتیں کرو جس میں گستاخی کے الفاظ ہوں، اور وہ گئی اور حضور علیہ السلام اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، اور جاتے ہی اس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ خود ہی کھاتے جا رہے ہیں، مجھے نہیں پوچھتے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو نوالہ تناول فرما رہے تھے، حضور نے وہی نوالہ وہ اپنے منہ سے نکال کر کے اس کو عطا فرمایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اس نے وہ نوالہ حضور کے دہنے مبارک سے نکلا ہوا کھایا تو اس کی دیوانگی، اس کی حماقتیں اور اس کی بے وقوفیاں ساری دور ہو گئیں، اور وہ مسلمان بھی ہوئی، اور اس نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ مجھے اسلام قبول کروا کے پاک کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور نسبتیں تو ویسے ہی پاک کرنے والی ہیں۔ اس پر ایک روایت یہ بھی سنانا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پچھنے لگوا رہے ہیں، اور پچھنے لگوانے کے بعد جو خون مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود ناز سے نکلا، آقا نے مجھے بلا کر کے وہ عطا فرمایا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ چھپا دو جہاں اس کو کوئی دیکھ نہ سکے، یہ پوشیدہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں باہر نکلا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی جگہ مل جائے، آخر میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ میں اس کو پی لوں، تو میں نے وہ خون مبارک آقا کا پی لیا۔ واپس آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پوچھا کہ وہ تم نے کہاں چھپایا، تو میں نے عرض کیا حضور وہاں جہاں اس کو واقعتاً کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لعلک شربت، شاید تو نے پی لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو نے اس کو پی لیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں میں نے اس کو پی لیا ہے۔ علامہ قسطلانی وغیرہ محدثین نے اس پر یہ تاریخی شہادت قلم بند کی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جس وقت انہوں نے وہ خون پی لیا تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کے وجود سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی جو خوشبو کبھی کسی عطر میں بھی محسوس نہیں کی گئی، مشک عنبر میں بھی کبھی وہ خوشبو محسوس نہیں کی گئی، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوئے اور جس قبر میں انہیں دفن کیا گیا اس مٹی سے بھی خوشبو آنے لگ گئی۔ تو جناب جس وقت ایک شخص وہ آقا کے پچھنوں والا خون وہ پی لیتا ہے تھوڑا سا، تو اس کے وجود سے خوشبو آتی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں اور اب تک آ رہی ہیں، قیام قیامت تک آتی رہیں گی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شہزادے حضور کے، وہ افراد، وہ رجال عظیمہ، وہ لوگ جن کو حضور فرمائے کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور پھر ان کے رگوں میں دوڑنے والا خون مصطفیٰ کریم فرمائے یہ میرا خون ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پاکیزگی کا کتنا مقام ہوگا اور کتنا اونچا رتبہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یزیدیت کی موت اور یزیدیت کی بربادی اور تباہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خون رسول کی توہین کی، انہوں نے خون رسول کی بے حرمتی کی۔ وہ خون کہ جس وقت بہایا گیا کربلا کی دھرتی پر تو تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت اس کے کربلا کے سانحہ کے بعد کافی عرصے کے بعد بھی پتھر وہاں سے جس وقت اٹھائے جاتے تو پتھروں کے نیچے سے بھی خون برآمد ہوتا، یہاں تک کہ آسمان سے بھی خون برسنے لگا اور جنات نے بھی اس موقع پر غم اور دکھ والے اشعار پڑھے۔ وہ اظہار تھا اس بات کا کہ یزیدیوں، ہم جنات جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور مٹی کے ذرے وہ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں، کربلا کی مٹی کہنے لگی ہمیں بھی پتا ہے، تو یزیدیوں تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہیں، بلکہ میں اس موقع پر وہ الفاظ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے یزید کے لشکر والو، آج اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدا موجود ہوتا تو تم دیکھتے کہ عیسائی اس گدے کو بھی عزت دیتے، اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت والا گدا ہوتا، لیکن تم کیسے ہو کہ نہ تمہیں اللہ کا حیا ہے نہ تمہیں مصطفیٰ کریم کا حیا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے نبی اور تمہارے رسول کا نواسا ان کا بیٹا کھڑا ہے اور تمہیں حیا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اصل بربادی ان کی یہ ہے، اور آج بھی یزیدیت جس روپ میں ہمیں نظر آتی ہے وہ برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کا خانہ خراب ہوتا ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہیں اور پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں کہ مصداق ان کا معاملہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھتا ہوں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں اور ان کے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ پیار کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں، اللہ انہیں نواز دیتا ہے۔ بذات خود حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جس وقت یہ بات میں نے پڑھی تو سچی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے کہ ایک سید زادے جو لاغر بدن والے تھے، ان کے ذمے قرض واجب الادا تھا، تو انہیں پتا چلا کہ جنید ایک پہلوان ہے جس کے ساتھ کشتی لڑیں تو جیت جائیں تو انعام بہت بڑی رقم کی صورت میں مل سکتا ہے اور میرا قرض ادا ہو سکتا ہے۔ آپ نے چیلنج قبول کرتے ہوئے آپ کشتی کے اس میدان میں آئے، اور جس وقت جنید بغدادی نے کشتی شروع ہوئی تو آغاز ہوا تو ان سید صاحب نے اس کے قریب جا کر کے اس کے کان میں ایک بات کہہ دی کہ میں حضور کا شہزادہ ہوں، آل رسول ہوں، مجھے یہاں لانے کی وجہ یہ ہے کہ میں مقروض ہوں، میرے ذمہ قرض ہے اور میرا خاندانی وقار یہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں سوال کروں، اس لیے میں نے کشتی کے بارے میں سنا کہ یہاں ایک انعام کی رقم ملے گی تو میں آ گیا، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم آل رسول ہونے کا خیال کرتے ہو یا تم اپنے انعام اور اپنے رتبے کو دیکھتے ہو۔ جنید بغدادی کے وجود پہ جیسے کپ کپی تاری ہو گئی، اور اس کے بعد جتنی دیر وہ کشتی ہوتی رہی جنید بغدادی خود نیچے گرتے رہے، اپنی کمر زمین پہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ لوگ حیران ہو گئے کہ جو جنید بڑے بڑے پہلوانوں سے نہ ہار سکا آج ایک کمزور بدن والے ایک آدمی سے کیسے وہ نیچے گر رہا ہے، وہ ہار گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس موقع پر بادشاہ نے غصے میں آ کر کے کہا کہ تو نے مجھے شرمندہ کروا دیا، میں تو کہتا تھا کہ اس جیسا کوئی پہلوان نہیں ہے، اور پھر ان کو شاہی دربار سے نکال دیا گیا اور وہ ساری عزت بظاہر جو تھی وہ ختم ہوتی انہیں نظر آئی، لیکن حضرت جنید بغدادی نے اپنی زبان نہیں کھولی اور نہ کسی کو بتایا کہ وجہ کیا ہے۔ اور اسی رات پھر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف فرما ہوئے، اپنا دیدار عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے جنید، تو نے میری آل کا احترام کیا، میرے بچے کی کو عزت دی ہے، اور میرے بیٹے نے تجھے یہ کہا تھا کہ آج میری خاطر گر جاؤ تو میں قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے تمہیں پگڑی بندواؤں گا، تو اے جنید اس نے تو قیامت کا کہا تھا، جاؤ ہم نے تمہیں آج ہی پگڑی باندھ دی ہے، دستار باندھ دی ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں جب باہر نکلا تو ہر طرف سے جنید کی آوازیں آتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا فرما دی، روحانی ظاہری، جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ آیہ کریمہ بھی درس دیتی ہے، آقا علیہ السلام کی احادیث اور اسلاف کا عمل یہ درس دیتا ہے کہ قرآن مجید اور پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حضور کی آل اولاد سے وابستگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کی تربیت تین بنیادوں پہ کرو. تمہاری اولادوں کی تربیت تین چیزوں کے حوالے سے ہونی چاہیے. پہلا معیار کہ انہیں مصطفیٰ کریم کی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. ان کے اندر حضور کی محبت ہونی چاہیے, عشق ہونا چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ, آپ کے شہر کے ساتھ, آپ کے دین کے ساتھ, آپ کی نسبتوں کے ساتھ. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نمبر دو, انہیں مصطفیٰ کریم اپنے نبی کی اولاد کی بھی محبت سکھاؤ. ان کو پتہ ہونا چاہیے حضور کی اولاد کا مقام کیا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے سادات کرام ان کی عظمتیں کیا ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آقا نے فرمایا کہ ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ, قرآن مجید پڑھنا ان کو سکھاؤ. یہ تین معیار ہیں, ان پہ اپنی اولادوں کی تربیت کرو. میں یہاں پر یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب کے اعتبار سے جو معیار بیان فرمایا, پہلے فرمایا کہ ان کو میری محبت, پھر فرمایا کہ ان کو میری آل کی محبت, اور پھر آخر میں فرمایا کہ قرآن سکھاؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن سے وابستگی قبول بھی اسی کی ہے جس کے دل میں پہلے اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی اولاد کی محبت موجود ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے گویا یہ سمجھا دیا کہ قرآن بھی تمہیں وہ اپنے خزانے اسی وقت عطا کرے گا جب تمہارے دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی اور ان کے گھرانے کی محبت موجود ہوگی. اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف حضور نے ہمیں ہی نہیں یہ باتیں سکھائیں کہ اپنی اولادوں کی تربیت قرآن کے مطابق کرو, قرآن ان کو پڑھاؤ. حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنے بچوں کی, اپنی آل کی جو تربیت فرمائی وہ قرآن مجید کے حوالے سے فرمائی ہے. بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی رہتی تھیں, اور اپنے بچوں کو تربیت فرما رہی ہیں, ان کو گود میں لیا ہوا تو قرآن پڑھ رہی ہیں, گھر میں خود جھاڑو دے رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجل کریم ان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ ایک رکاب میں پیر رکھتے تھے تو تلاوت شروع ہوتی تھی قرآن مجید کی الحمد سے, اور دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے پورا قرآن آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اور مولا حسن جو تلاوت کا شوق رکھتے تھے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے, اور مولا حسین کی تلاوت کا تو انداز ہی نرالا ہے کہ سر تن سے جدا بھی ہے لیکن پھر بھی زبان سے تلاوت کلام مجید کی صدا آ رہی ہے. دراصل یہ خدائی اہتمام تھا ہمیں بتانے کے لیے کہ اس گھرانے کی عظمت دیکھو کہ یہ جان دے دیتے ہیں لیکن یہ قرآن کی تلاوت, قرآن سے وابستگی اپنی کمزور نہیں ہونے دیتے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت بھی, قرآن سے وابستگی بھی ہمیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھرانے کا پیار, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اولاد کا پیار ہمیں نصیب فرمائے. یہی ہمارا سرمایہ ایمان, سرمایہ قبر اور سرمایہ آخرت ہے. آمین. بجاہ سید المرسلین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, ہماری خوش قسمتی کے اس دوران قبلہ شاہ جی مدظل العالی تشریف لے آئے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شاہ جی قبلہ چند لمحے پہلے اپنی تبلیغی مصروفیات کے حوالے سے ایبٹ آباد گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس پہنچے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ شاہ جی جس طرح مجاہدانہ انداز میں شب و روز مسائی فرما رہے ہیں تبلیغ اسلام اور ترویج قرآن کے لیے, آپ نے رات دن ایک کیا ہوا, اللہ آپ کو زندگی, لمبی زندگی دے, سلامتیاں عطا فرمائے. تھکاوٹ بھی ہے شاہ جی کو, اور آپ جانتے ہیں کہ بیمار بھی رہتے ہیں شاہ جی, لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لائے, آپ نے ہمارے جذبات کو تسکین پہنچائی, اور میں اور آپ خواہش رکھتے ہیں کہ شاہ جی کے ملفوظات سماعت کریں. میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویسے آپ جانتے ہیں آپ ناظرین کہ شاہ جی تھکاوٹ آپ کو ہو بھی تو آپ تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے دیتے, بیماری میں ہوں پھر بھی آپ بیماری محسوس نہیں ہونے دیتے, بلکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ شاہ جی جب قرآن کھول لیتے ہیں تو شاہ جی پھر سے جوان دکھائی دیتے ہیں, اور توانا اور صحت مند اور بالکل تازہ دم دکھائی دیتے ہیں, اور یہ بھی حسینی خون ہی کا ایک روپ ہے اور ایک کمال ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامتیاں دے. اب میں اور آپ آئیے شاہ جی کے ملفوظات عالیہ سماعت کرتے ہیں.
والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. ناظرین کرام، آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام سماعت فرمایا، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اور رسول اکرم اور رسول انور صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی حضور انتہائی نفیس اور لطیف کلام کی صورت میں نعت شریف سماعت کی. علامہ رضوان احمد انجم حالی میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد واپس وطن میں لوٹے، تو میں وہاں کے مشاہدات اور روحانی واردات کے حوالے سے ان سے شیئر کرنا چاہوں گا. اور اس سفر میں اور اس سفر کی لذتوں میں آپ کو بھی شریک ہونے کی دعوت دوں گا. میرے نزدیک مکہ شریف سورج کی طرح ہے، جہاں ہمادم اور روشنی برستی رہتی ہے، اور روشنی کی تقسیم جاری رہتی ہے، لیکن روشنی میں تمازت، حدت اور گرمی کا بھی تصور ہے. اور یقیناً اگر یہ جلوے نہ ہوتے تو انسان مایوس وہاں سے لوٹتا، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کوئی انسان عمرہ کرے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو عمرہ نصیب کرے تو العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ، اللہ ان عبادتوں کو تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج المبرور، اگر اللہ تعالی مقبول حج نصیب کر دے تو لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو اس کی جزا تو سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں. پھر مدینہ شریف میں کہوں گا کہ وہاں روشنیاں ہیں، لیکن جیسے مہتاب کی ہوتی ہیں اور چاند کی ہوتی ہیں، جن میں برودت ہے، جن میں ٹھنڈک ہے، جن میں سکون ہے. مکہ شریف میں انسان اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے بعد پاکیزہ ہو کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جس وقت حاضر ہوتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے گہوارہ مادر میں وہ آ گیا ہو، آغوش رحمت میں اس کو پناہ مل گئی ہو. تو مکہ شریف سے لے کر مدینہ شریف تک آنا ہو یا جانا ہو، اس مقدس سفر کا ہر لمحہ ہمایوں ہوتا ہے، اور اس مقدس سفر کی ہر گھڑی تقدیر ساز ہوتی ہے، اور روحانیت کے مزوں کو وہ آتشہ کرنے والی ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ علامہ رضوان احمد انجم صاحب تازہ تازہ وہاں کی زیارت سے شرف یابی کے بعد واپس لوٹے ہیں تو کچھ وہاں کی باتیں سنائیں تاکہ ہمارے بخت کی ظلمتیں بھی روشنیوں سے تبدیل ہوں اور یہ یادوں کا تکرار ٹھوس افکار کی بنیاد بن جائے، ایسی فکر جس کی بنیاد پر خوبصورت عمل کے حدیے اللہ تعالی ہمارے مقدر میں کر دے۔ تو اللہ ہمارے رضوان احمد انجم صاحب وہاں کی کوئی بات سنائیں، وہاں کی کوئی بات کریں، سفر کیسا رہا، وہاں آپ نے کیا محسوس کیا، وہاں کی زندگی میں اور شب و روز میں اور یہاں کے شب و روز اور زندگی میں فرق کیا ہے، انسان جب جاتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے، جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو یہاں آ کے کیا کسی محرومی کا وہ شکار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جو وارداتیں قلبیاں ہیں، روحانیاں ہیں، میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ ارشاد فرمائیں وہاں کے بارے میں۔
شاہ صاحب، سب سے پہلے تو جب یہ سفر شروع ہوا تو مجھے ہر قدم پہ اور ہر جگہ ایک چیز واضح طور پر جو محسوس ہوتی تھی وہ آپ کی توجہ تھی، اور اس توجہ کے محسوس ہونے کی میں آپ کو ایک صورت یہ بھی بتاتا ہوں کہ مکہ شریف میں جس وقت ہم داخل ہوئے، پہلا بالکل آغاز ہم جدہ سے روانہ ہو کے جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو اس وقت پتہ نہیں اچانک ہی آنکھیں میری خود بخود اس طرح ہوا کہ بند ہوئی، تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے آپ کے ساتھ ہوں، قبلہ چچا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں، قبلہ لالہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، اور خود بخود ایسے لگتا تھا کہ جیسے دھیان اللہ تعالی کی طرف، حضور پاک کی طرف لگتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک چیز پہ مسلسل بے اختیار آنسو جاری ہوئے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ یہ وہ مکہ شہر ہے جس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام بھی روئے تھے جب آپ ہجرت فرماتے ہوئے جا رہے تھے، کہ آپ نے پیچھے مڑ کے اس کو حسرت سے دیکھا تھا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے پیار ہے، تو میرا وطن ہے، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ورنہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو وہ جو یاد بار بار حضور کے یہ الفاظ آتے تھے اور پھر ساتھ آپ کی توجہ ملتی تھی تو آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی لیتے تھے۔ دل یہ کرتا تھا کہ مکہ کی گلیوں میں نکل جاؤں اور ایک ایک گلی پھروں، شاید یہاں حضور گزرے ہوں گے، یہاں گزرے ہوں گے۔ پھر زیارات پہ جس وقت ہمیں لے کر جایا گیا تو وہاں بعض لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن میں ان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہوئے پھر یہی خیال تھا کہ حضور ان پہاڑوں سے گزرے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اور پھر دھیان اس طرف چلا گیا کہ آقا علیہ السلام نے اتنی مشکل زندگی گزاری ہے، اور پھر اس طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہاڑوں کے اندر سفر کر کے اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے جو محبت اور جو پیار وہاں پہ نصیب ہوا۔ دوسری بات جو وہاں پہ میں نے محسوس کی اس سفر میں، کہ جتنی دفعہ بھی جہاں بھی گیا، یہاں سے جب سفر شروع ہوا وہاں تک، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی کسی ایک مقام پر بھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اگلے لمحے کے لیے میں پھر تازہ ہوں۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کی کوئی خاص توجہ اور اس جگہ کی اپنی کوئی نسبتیں اور عظمتیں ہیں کہ وہ شوق پیدا کرتی ہیں اور وہ شوق کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی۔
کن کن پہاڑوں کی زیارت کی، کہاں کہاں تشریف لے لی؟
شاہ صاحب، جبل نور، غار حرا کی زیارت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، پھر
جس وقت غار حرا میں،
شاہ صاحب وہ وقت تھا جی اشراق کی نماز کے بعد وہ ہمیں لے کر نکلے، اور جس وقت ہم چڑھنے لگے ہیں تو ہمارے ساتھ 200-250 قافلے میں لوگ تھے، محبت سے سارے نکلے ہیں، تو دعا کر کے نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق سے نوازے ہم پہنچ جائیں. کچھ پہنچ گئے، کچھ رستے میں سے واپس چلے گئے، لیکن ہم 30 بندے ایسے تھے جو پہنچ گئے غار حرا تک.
دھوپ کیا وجہ بنی کچھ لوگ واپس ہو گئے؟
ان میں بزرگ بھی تھے اور خواتین تھیں، ظاہر ہے وہ چونکہ بہت زیادہ چڑھائی.
آج کل تو میں نے سنا ہے کہ کسی اللہ والے آدمی نے راستہ بڑا خوبصورت بنا
دی، سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود کچھ بزرگ ایسے تھے کیونکہ دھوپ بھی بہت زیادہ تھی اور اس میں پسینہ ویسے بھی بہت زیادہ آ رہا تھا، تو اس میں کچھ لوگ. اور دوسرا، ہم جس دن گئے ہیں وہ حج کے حج سے فارغ ہونے کے دوسرے دن ہم گئے ہیں، تو حاجی حضرات جو ہیں وہ حج کی
محسوس کیا. دھوپ جس وقت تیز ہوتی ہے تو وہ چبھتی زیادہ ہے یا لطافت زیادہ دیتی؟
ہمیں وہاں پہ اب وہاں کی دھوپ کے بارے میں چبھنے کا تصور کرنا بھی میں سمجھتا ہوں یہ بے ادبی ہوگی، یا یہ لفظ میں اگر میں استعمال کروں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں تو دھوپ کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں میں نے انجوائے کیا.
ماشاء اللہ عالمی دین ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے اور نوازے، عمل نصیب فرمائے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اشراق کی نماز پڑھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھا گیا کہ یہ وقت کس وقت اشراق کی نماز یا چاش کی نماز آپ پڑھتے تھے؟ تو پھر اس کا نقشہ کہتا گیا کہ وہ وقت تھا کہ اونٹوں کا جو بچہ ہے وہ جس وقت قلعے کے ساتھ باندھا ہوتا تو وہ دھوپ سے تنگ پڑ کر جو ہے وہ اپنے قلعے کے گرد گرد کنٹی پر وہ گھومتا تھا، چبھتی تھی. اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز ادا فرماتے تھے. ویسے محبت سے آپ کی بات کی تائید کر دیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کی دھوپ ایوانوں کو چبھتی ہے اور جو جس میں انسانیت اور عشق ہو اس کو وہ دھوپ جو ہے وہ چبھتی نہیں ہے. تو آپ ارشاد فرما دیتے.
تو اس دھوپ بہت زیادہ تھی تو ہم اس میں پھر غار حرا میں پہنچے. غار حرا میں پہنچ کر کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف دھیان فوراً جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس جگہ. سب سے پہلی بات تو سب سے حیرانی والی بات یہ تھی کہ اس جگہ غار حرا کے اندر جگہ اتنی تنگ ہے کہ ہم یہ سوچنے لگ گئے کہ حضور اس میں کھڑے کس طرح ہوتے ہوں گے نماز ادا فرمانے کے لیے، کیونکہ ہم میں سے جو جا رہا تھا اس کے لیے اندر گزرنا اور اندر جا کے نفل پڑھنا وہ مشکل تھا. پھر دوسری بات جو وہاں پہ جا کے ایک اچھی وہ محسوس ہوئی وہ یہ کہ حضور علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے وہاں سے بالکل ایگزیکٹ، اب تو وہ ہوٹل وغیرہ بن گئے ہیں، عمارتیں زیادہ بن گئی، وغیرہ پہلے عمارتیں نہ ہوں تو ایگزیکٹ وہاں سے حرم کعبہ کی زیارت ہوتی ہے، کعبہ شریف نظر آتا ہے. تو اس سے یہ اندازہ بھی ہوا کہ آقا علیہ السلام کو کعبہ سے کتنا پیار تھا، اور کہ حضور یہاں بھی بیٹھ کر کے اہتمام آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ بیٹھوں جہاں سے کعبہ مجھے دکھائی دے. کعبہ
غار حرام میں اگر حاضر ہو نماز پڑھ رہا ہو تو ایسے لگتا ہے کہ بندہ عرش پہ بیٹھ کے فرش دے.
جی بالکل،
اور کعبہ شریف بالکل
بالکل ایسے ہی محسوس ہو. پھر ہمیں وہاں پہ یہ بھی تھا کہ بی بی پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھانا خود یہاں پہ پہنچانے آیا کرتی تھی، تو ہمیں یہ بھی وہاں جا کے حیرت میں ہم مبتلا ہو گئے کہ یہاں پہ ہم ایک دفعہ آئے ہیں اور اس قدر ہمیں وہ پسینہ آ رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ مشکل ہے یہاں پر ایک مرتبہ بھی چڑھنا. تو بی بی پاک کا معمول یہ تھا کہ وہ کھانا لے کر کے حضور کے لیے وہاں پہ آتی تھی.
کہتے ہیں کہ جو کوئی نور ہیرا ہوتا ہے وہ ریت کی تہ میں ہوتا ہے،
سبحان اللہ،
اور اس کو آلات کی یہ سختی اس لیے جھیلنی پڑتی ہے
سبحان
کہ اس نے کوئی نور بننا ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
تو صرف رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم
علامہ سہیلی لکھتے ہیں
جی جی
کہ حضرت عبد المطلب بھی اسی جگہ جاتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور گویا رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک گھرانے کی عادت تھی پہلے.
سبحان اللہ.
بلکہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ 40 دن وہاں گزارتے تھے.
سبحان اللہ.
اور جس وقت 40 دن پورے ہوتے تو وہاں ضیافت ہوتی تھی.
سبحان اللہ.
کھانا تقسیم ہوتا تھا.
سبحان اللہ.
اور قبائل کے غریب لوگ اور مسکین لوگ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہاشمیوں کی طرف دیکھتے تھے.
سبحان اللہ.
تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کی وہ روایات اور ٹریڈیشنز کہ جو شریعت کے کسی چیز کے ساتھ کنٹرڈکٹ نہیں کرتی,
سبحان اللہ,
ان کو رسول اللہ علیہ السلام نے جاری ساری رکھا.
سبحان اللہ. سبحان
تو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں.
جی جی.
تو ہم نے غار حرا تو زیارت کی, کیا غار ثور میں بھی تشریف لے گئے؟
جی, غار ثور بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا. مدینہ شریف جب ہم نے جانا تھا تو اس سے ایک دن پہلے
غار ثور میں آپ اندر داخل ہوئے؟
جی اندر داخل ہوئے. بالکل نہیں,
اوپر کی طرف سے یا نیچے کی طرف؟
جی اوپر والی سائڈ سے. نیچے کی طرف سے جانے لگے تو انہوں نے روک دیا کہ جی لوگ واپس آ رہے ہیں تو رستہ بلاک ہو جائے گا, آپ اوپر والی سائڈ سے آئیں. تو پھر اوپر والی سائڈ سے چونکہ بہت سارے لوگ تھے تو اس لیے پھر وہ اوپر والی سائڈ سے آنا پڑا. تو زیارت اندر کی, اندر بیٹھے.
بالکل یہاں غار ثور ہے, غار ثور کے بالکل سامنے بہت بڑی بڑی پہاڑی چٹانیں.
جی بالکل
ہیں سامنے.
جی
ان چٹانوں پر 15-20 آدمی بیٹھ سکتے ہیں.
جی جی
آسانی سے.
ہاں جی
الحمد للہ مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ ان پتھر کی چٹانوں پر بیٹھ کر ہم نے حضور کا میلاد کیا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان.
اور آپ کو بتاتے چلو کہ یہ جو مشہور قوال ہے نصرت فتح علی,
جی جی
یہ نظم وقات کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں غلام مرسلین.
جی جی.
کیونکہ مہمان تھے تو 3 مہینے ان کا قیام ادھر ہوا تھا. الحمد للہ ان کو کلمہ نماز میں
سبحان اللہ سبحان اللہ
کرائے تھے.
سبحان اللہ.
تو یہ اس وقت میرے ساتھ غار ثور میں گئے.
سبحان. اور
ہم نے بغیر قبل سارنگی
الحمد
نعت شریف
سبحان اللہ
وہاں سنی. اور بڑا 22 نمبر سے راجہ آصف علی خان صاحب بھی
ساتھ تھے,
ہمارے ساتھ تھے. اسی سفر میں ڈاکٹر اظہر نعیم صاحب بھی اس مرتبہ میرے ساتھ تھے. تو کیا کچھ وقت آپ کو مل گیا کہ آپ غار ثور کے اندر کچھ بیٹھتے؟
جی ہم بیٹھے ہیں. میں نے جتنا وقت 5 سے 10 منٹ مجھے, بلکہ 5 منٹ, کیونکہ پیچھے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم میں بھی یہ موقع نصیب ہو. درود شریف پڑھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی وہاں پر.
وہاں کسی دائر نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ علیہ السلام پہاڑ سے جب نیچے اترے تھے تو وہ ام مابت کا گھر کہاں تھا جہاں بکری کا دودھ؟
نہیں شاہ صاحب, وہاں کسی نے ایسی کوئی رہنمائی نہیں مل سکی.
اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو میں آپ کو وہ جگہ بھی بتاتا ہوں.
خواہش پھر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.
نہیں ضرورت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, اس لیے کہ آپ مکہ میں تھے میں تو یہاں تھا. آپ میرے ساتھ ہوتے تو پاکستان میں ہوتے, آپ کے ساتھ ہوتا تو میں وہاں ہوتا.
میرا خواہش یہ کہ وہاں حج کے سفر میں آپ کے ساتھ بھی جاؤں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے.
اس دفعہ تو ہم نے ایک اور حج کیا, ہم نے لانگ مارچ, اور میں سمجھتا ہوں حضور کی راہوں میں حضور کے ناموس کے لیے نکلنا کئی حجوں کا ثواب.
بے شک بے شک
اللہ نے اس میں رکھا.
جب مجھے یہ لانگ مارچ کا آپ نے اعلان کیا تو چونکہ انٹرنیٹ کے ساتھ میں وہاں پہ کنیکٹ تھا تو خبریں تو مجھے ساری مل رہی تھی, تو جب یہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا اسی وقت سے مجھے ایک حسرت یہ تھی کہ میں یہاں ہوں اور کاش کے وہاں ہوتا تو آگے آگے ہو کے تو اپنے جذبوں کا اظہار میں بھی کرتا. تو جب آپ سے میری بات ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ چلو تم اپنی حاضری وہاں دعائیں کر کے لگوا لو کہ ہمارے لیے دعائیں کرو, لانگ مارچ کے لیے دعائیں کرو. تو شاہ صاحب اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور نہ اس میں میں کوئی قسم اٹھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میری اس کے بعد کوئی دعا ایسی نہیں تھی جس میں ایک ہی جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آسمان سے جس طرح بدر کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے تھے, اللہ اس کی کامیابی کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے.
بڑی خوبصورت دلچسپ اور لطیف قسم کی روحانی باتیں کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا سید عمبر کی خدمت میں کہ وہ کوئی اس ماہ مقدس کے حوالے اور نسبت سے کلام سنائے.
میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اس میں جان ہے, ہونے بطول ہے, گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا, گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا, اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے, اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے, جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے, جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے, وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے, دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا, دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا, ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے, ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے, ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی, ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی, جس کے لیے حضور کے سجدوں کو طول ہے, محشر میں میں کہوں کہ غلام حسین ہوں میں کہوں کہ غلام حسین ہوں سن کر کہیں حسین کے ہم کو قبول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے.
ناظرین آج جب میں احمد آباد سے واپس آیا تو فائل کے اندر آپ کے کوسچنز کافی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں. اجرت میں میں اپنی نشست پر بیٹھ گیا, فائل تو میری کمرے میں رہ گئی, لیکن حافظے کی مدد سے میں چاہوں گا کہ چند سوالات کے بھی جوابات عرض کر دوں. لاہور سے فاطمہ مبین, ان کی ای میل میرے نام پڑی تھی. ان کی پریشانیاں ہیں, اضطرابات ہیں, اور انہوں نے دعا کا کہا ہے اور پوچھا ہے کہ کوئی آیت بتا دیں, وظیفہ بتا دیں. تو فاطمہ بہن, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کی یاوری فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں. ہر آدمی کا اپنا ایک مشرب ہے. آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ نے میری بیعت بھی کی ہے, تو بیعت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, خوش کرنا ہے, اور زندگی میں رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کے نقوش لانے کی کوشش کرنا ہے. تو ہم لوگوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, آپ کا ایک روحانی رشتہ ہے, تو آپ اس کو سمجھیں کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, وہ ہمارا معبود ہے, وہ ہمارا مقصود ہے, وہ ہماری مراد ہے. معاف کیجیے, ہم کسی جن موکل کو تو معبود مانتے نہیں. یہ وظیفے پڑھ کے جن بوتل میں بند کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو مسخر کرنے والی ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی مسخر کرنے والا نہیں ہے. ہر ایک اس کے قبضہ قدرت میں ہے, وہ لا شریک ہے. آپ فیتھ میکنگ کی کوشش کریں, یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہو. تو ہمارا طریقہ تربیت یہ ہے کہ نفس کو پاکیزہ کریں, پاکیزہ کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں. سب سے بڑی آیت وظیفہ یہی ہے کہ اللہ سے مانگیں. دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ خود بھی اپنے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات اور احوال کو بہتر بنائے. باقی جو قرآن مجید کی تلاوت کریں, رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں, تسبیح کریں, تحلیل کریں, اللہ کا ذکر کریں, تو اس کا مقصد کوئی دنیا نہ رکھیں، اس کا مقصد اللہ ہی کو راضی کرنا رکھیں. جس وقت قرب حاصل ہو جائے گا تو اللہ رسول خان ہو تمام مسائل حل کر دے گا. تو آپ مسلسل ذکر کرتی رہیں، ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ یہ حالات جن کا حوالہ آپ نے دیا ہے یہ برف کی طرح ہیں، یہ پگھل جائیں گے، لیکن انسان آزمائش اور جھولنگاہ میں بہرحال الجھا رہتا ہے. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ حل ہوتا ہے تو ایک تیسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف دیکھیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی تابعداری کریں. آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے بزرگوں کا انتقال ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تنہائی انسان کے لیے زہر سے بھی زیادہ مہلک ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اسی قسم کا اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ایک اور بہن نے پیش کیا ہے. غالباً وہ آئرلینڈ میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ ان کے پرابلمز بھی حل کرے، آفات بلیات سے ان کو بچائے، اور جو ان کی نیک آرزویں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آرزوؤں کی تکمیل اپنی جناب سے کرے. درود شریف کی کثرت کریں، رسول اللہ علیہ السلام پر درود وہ مقبول وظیفہ ہے کہ جس نے باہر برکتیں بانٹ کے ہی آگے گزرنا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ درود و سلام کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں گی. تو ناظرین، ہم علامہ رضوان احمد انجم سے بات کر رہے تھے مدینہ شریف اور مکہ شریف کے حوالے سے. تو یہ تو زندگیاں گزر جائیں تو حضور کے شہروں کا تقدس ایک ایسا بحر بے پایاں ہے جس کا کنارہ نہیں آ سکتا. بات سے بات. آج کل کمپیوٹر والے کہتے ہیں کہ اگر کمپیوٹر میں انفارمیشن کولیکٹ کر لی جائیں تو ان کا ڈھیر چاند تک جا پہنچے، اور کاغذوں پر کنورٹ کر دیں تو کہتے ہیں کہ چین کی ریاست اور فلاں فلاں ریاست وہ ساری بھر جائے. کمپیوٹر تو ایک محدود سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی میں جو کچھ ہے اسے انسان نظر کرتاس کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ 7 سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں تو صفات باری کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے. مکہ ہو یا مدینہ ہو، یہ تو جلوہ گاہ ہے اللہ کے قرب کی. یہاں تو قدسی صفت لوگوں کے قافلے گزر رہے ہیں. اگر بندہ تھوڑی دیر کے لیے حجر اسود کی طرف دیکھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے خیالوں میں مقدس لوگوں کو لائے جو سامنے سے طواف کرتے ہوئے گزرے ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، پھر حضور کی ذات، پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، پھر ملینز کے حساب سے اولیاء کرام، تابعین، سادات، اہل بیت، اطہار. تو یہ گزرگاہ ہے رحمتوں کی، یہ گزرگاہ ہے برکتوں کی، یہ گزرگاہ ہے قدسی صفت لوگوں کی. یہاں کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن علامہ رضوان احمد انجم صاحب سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مکہ کی باتیں سنائی ہیں لیکن مدینہ کی باتیں آپ نے نہیں سنائی. وہاں آپ تشریف لے گئے، وہاں کیا محسوس کیا؟
شاہ صاحب جس وقت مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے تو علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کا جو کلام ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, یہ ویسے بھی میں بہت سنتا ہوں اور مکہ شریف
بھی لیتے ہیں
جی, پڑھ بھی لیتا ہوں اور وہاں میں رستے میں
پڑھ کے بتائیں ساتھ کے کو کیفیت پتہ چلے, تھوڑے سے دو شعر پڑھ دیں.
تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ, دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ, دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ, چوں سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری, چوں سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری, فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ, فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ, چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا, چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا, مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ, مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ.
تو آپ مدینہ شریف کی بات کر رہے تھے, جامع یاد آ گئے, بڑا عجب بات تھا یہ جامع.
جی جی,
جیسے لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے,
عاشق
کے رسول تھے, رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کے عاشق, حضرت مالا علی کے عاشق.
بے شک,
تو جس آدمی کو کہا جا سکتا ہے کہ مولائی بن کے زندگی گزاری وہ حضرت عبدالرحمان جامع.
عبدالرحمان جامع
اور برکت بڑی ہے.
جی
برکت
جی
بڑی ہے ان کی کتابیں جناب, آج دیکھیں کہ جو آدمی دین سیکھتا ہے
بے شک جی,
ان علماء کے میں سے ایک ایک آدمی کو ان کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں.
بے شک جی,
پھر وہ عالم دین. لیکن ریحان اللہ شاہ اللہ جامع پڑھتے پڑھاتے ہوئے اگر ہم سوچ لیا کریں کہ جامع جامع بنا کیسے,
سبحان اللہ جی, سبحان اللہ,
تو میرے خیال میں بہت سارے عقدے
سبحان اللہ
خوشا ہو جائیں.
بے شک جی,
تو ارشاد فرما رہے تھے.
وہ میری خواہش یہ تھی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا رہا ہوں تو کسی ایسے شخص کا کلام پڑھتا ہوا حضور کے شہر میں داخل ہو جو حضور کا بھی مقبول ہو اور آقا علیہ السلام کی نظر اس کے اوپر ہو. تو دو ہستیاں تھیں جن کے کلام زبان پہ جاری تھے, ایک علامہ جامع رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ, کہ ان دونوں کے کلام, کیونکہ میں نے آپ ہی سے یہ سیکھا ہے کہ جس وقت آپ ہم یہاں بھی جب آپ کی خدمت میں بھی آتے ہیں تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے محبوب ہیں ان سے محبت کریں تاکہ آپ کی نگاہ مل جائے. تو ہم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو حضور کے محبوبوں سے پیار کیا جائے جو حضور کے نظر یافتہ لوگ ہیں. ایک تو یہ محسوس کیا کہ اس کلام کو پڑھ کے جب میں نے حاضری دی ہے تو بس ایک کیفیت خاص, ایک کیفیت تھی جس کو میں شاید لفظوں میں نہ بیان کر سکوں. اور دوسرا جب میں وہاں پہنچا ہوں میں نے سب سے پہلے فون آپ کو کیا اور آپ سے میں نے یہ عرض کی تھی کہ شاہ صاحب توجہ آپ کی میرے ساتھ ہوگی تو, کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت جرت نہیں واقعتاً نہیں تھی. اور جب میں حضور کی خدمت میں واجہ شریف کے سامنے پہنچا ہوں میری ٹانگیں واقعتاً لرز رہی تھی, کانپ رہی تھی, کیونکہ پچھلی ساری زندگی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی, جتنے گناہ ہوئے کرتوت ہمارے, تو وہاں رکنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. تو آپ کی توجہ تھی کہ میں سلام الحمدللہ میں پیش میں نے کیا. جب میں پھر باہر نکلا بلکہ وہیں کھڑے کھڑے ایک شرطہ نے مجھے پکڑ کے تو زور سے پیچھے ہٹایا کہ یلا, تو میں باہر نکلا تو مجھے وہاں پہ بھی آپ کی یاد آئی کہ یہ آپ ہی کی تربیت ہے کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہاں پہ کہتے ہو کہ حضور کے پہرے داروں کی خیر ہو تو وہاں جا کے ان سے بحث نہ کرنا, اگر وہ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ بس ٹھیک ہے چپ کر کے چلے جاؤ. تو میں نے ادھر بھی حضور کی خدمت میں عرض پیش کی کہ حضور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں, یہ دربان ہے, جیسے یہ کریں گے ہمیں یہ بھی قبول ہے, یہ آپ کے دروازے کی
صاحب بڑی خوبصورت سوچ ہے یہ. ادھر ہم شاعری کرتے ہیں شعر پڑھتے رہتے ہیں
جی جی,
تیری گلیاں دی کتیاں دے منہ چمے سو
جی جی,
اور ادھر جا کے جناب علی ہمارا انداز فکر
بدل
جائے تو یہ قول اور فعل میں
جی جی
تضاد ہے. خاموش بادشاہوں کی گلی ہے
جی,
اس میں جناب گدا گر بن کر کے حاضری دینا اس کا مزہ ہی اپنا ہے.
بلکہ جب میں نے یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد جب میں نے اگلی حاضری پیش کی تو مجھے نہیں محسوس ہوا کہ میں کھڑا ہوا تو میرے خیال میں 10 منٹ گزر گئے اور مجھے کسی نے وہاں سے ہٹایا نہیں. میں 10 منٹ کے بعد میں نے آنکھیں کھولی میں نے دیکھا تو وہی شرطہ جو ہے وہ ہر ایک کو ہٹا رہا ہے مجھے نہیں ہٹا رہا, حالانکہ میں ہاتھ اس طرح میں نے باندھ کے میں آہستہ بالکل بہت آہستہ والوں سلام پڑھ رہا تھا. تو میرے دل میں اسی وقت یہ خیال آیا کہ یہ بھی حضور کی نوازش ہے کہ ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے پہرے دار کی بات مان لی ہے تو حضور نے کرم فرما دیا, اب اسی کو حکم مل گیا. تو ایک تو یہ کیفیت, دوسرا شاہ صاحب وہاں پہ صاحبزادہ سید فیصل ریاض شاہ صاحب میرے ساتھ ساتھ رہے, ان سے ایک درخواست کی تھی کہ شاہ جی آپ روزانہ تشریف لے آیا کریں تو آپ نے حاضری دینی ہوتی ہے مجھے بھی اپنے ساتھ حاضری دلوا دیا کریں. تو وہ کرم فرماتے تھے روزانہ 12 بجے رات کو تشریف لاتے تھے, اور پھر آپ کے پوتے سید عبداللہ شاہ صاحب وہ بھی ساتھ تھے. بلکہ ایک دفعہ شاہ جی وہاں پہ خود یہ بات سنانے لگے کہ میں اگر کسی دن ناگا کرنے کی کوشش کروں تو یہ عبداللہ شاہ جی جو ہیں یہ پھر مجھے جو ہے نا ڈراتے ہیں کہ حرم شریف نہیں جائیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا, اور آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ میں نے ابو جی سے, عبداللہ شاہ جی کہتے ہیں کہ ابو جی نے کہا تھا اللہ ناراض ہوتا ہے حرم شریف جانا ہے حرم شریف کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے, تو پھر یہ مجھے زبردستی لے آتا ہے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسا بچہ عطا کیا. تو میں نے عبداللہ شاہ جی کے پھر ہاتھ چومے کہ کتنی پیاری سوچ ہے اور کتنی پیاری ان کی خواہش ہے کہ یہ اپنے والد کو بھی لے آتے ہیں خود بھی آ جاتے ہیں. پھر ہم وہاں باہر بیٹھ کے گنبد خضرا کا جو ہم نظارہ کرتے تھے اس وقت بھی ایک خاص کیفیت بن جاتی تھی, اور ہوائیں چلتی تھیں جس وقت تو ہواؤں کے ہم مزے لیتے تھے باقاعدہ, کبھی اس جگہ بیٹھ کے ہوائیں لیتے کبھی دوسری جگہ, پھر گلیوں میں گھوم کے ہوائیں ہم جو ہے رات کو گھومتے تھے گلیوں میں
مدینہ شریف کی ہواؤں میں جو لطافت ہے وہ تو کیا بات ہے
سبحان اللہ. پھر اس دوران دن کے وقت ایک دفعہ آندھی چلی تو آندھی میں گرد اڑی تو کچھ لوگوں نے شاید وہاں پہ وہ گھر سے بچنے کے لیے اپنے چہروں کے اوپر گرمال رکھے یاد رکھے, میں نے کچھ بھی نہیں رکھا. میں نے کہا ہم تو وہاں پہ شعر سنتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ مدینے کی مٹی ہے شفا ہی شفا ہے, میں نے کہا جتنی آ سکتی ہے حج یہ مدینے کی مٹی ہے.
آنکھوں میں اللہ نے منع بھی فرمایا
جی جی
کہ چہرے پر اس طرح پردہ ڈالا جائے مٹی سے
جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کی تربیت ہی تھی کہ یہ ایک ایک بات پتا چل رہا تھا کہ اس میں ایسے کرنا ہے ایسے. پھر ایک اور ایک چیز میں اپنے بارے میں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں, اس میں میں سچی بات ہے بارگاہ نبوت میں شرمندہ بھی ہوا. وہ بات یہ ہوئی کہ پہلی حاضری جس وقت ہوئی تو ہم لیٹ ہو گئے, حاضری دے کے جب ہم باہر آئے تو 12:30 بج چکے تھے رات کے, اس وقت تک ہوٹل سارے بند ہو چکے تھے اور دکانیں بھی بند تھیں, ہمیں بھوک بہت سخت لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے دن کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا. اب میں نے یہ وہاں پہ باب جبریل پہ نکلتی میں نے یہ خواہش میرے خیال آیا کہ اب کھانا کہاں سے کھائیں گے اور رات کیسے گزاریں گے, دن کو بھی کھانا نہیں کھایا. جب ہم مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلے تو ایک آدمی نے گاڑی روکی اور اس نے ڈگی میں سے وہ کھانا نکال کے وہ آواز دے کر کہنے لگا یار آؤ میں میرے گھر سے بنوا کے لایا ہوں کہ تم لوگوں کو کھلاؤں گا حضور کی رضا کے لیے. اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ میں حضور کی بارگاہ میں کچھ اور مانگ لیتا, میں نے یہ کھانے کی طلب ہی کیوں کی ہے. لیکن حضور علیہ السلام خواہش پوری فرماتے ہیں, طلب پوری فرماتے ہیں.
کھانے میں سب کچھ تھا
جی, بے شک بے شک
سب کچھ تھا.
سبحان
اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
پہلی مہمان, ماں کی مہمان نوازی جو ہے حضور علیہ السلام نے اس طرح آغاز اس طرح فرمایا. اور پھر
میں آپ کو بتاؤں وقت بھی تھوڑا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی تو ام ایمن کے ساتھ لے کر مدینہ گئی, تو وہاں ایک عورت اس کا خامن دنیا سے اٹھ گیا ہو تو اب کیفیت ذرا دھیان میں لائے. تو بی بی پاک سیدھی, یہ اصل میں یہ شہر مدینہ جو ہے حضرت عبد المطلب کی ماں کا شہر ہے, تو یہ جو بنی نجار قبیلہ ہے یہ حضرت عبد المطلب کا ننیحال لگتا تھا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو آپ کے والدہ گرامی نے کہا کہ آؤ میں آپ کو آپ کے دادا کا ننیحال ان سے ملا کے لاتی ہوں. تو آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ اس گھر میں حضور علیہ السلام کو لے گئیں جہاں حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی کا انتقال ہوا, تو کہا کہ یہ آپ کے والد کا تھا. اور تدفین جہاں حضرت عبداللہ کی ہوئی وہ جگہ بھی بتائی. تو رسول اللہ علیہ السلام بعد کے زمانے میں جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو رسول اللہ علیہ السلام ایک ایک جگہ سے آبا کو بتائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا, تو انیسا نامی لڑکی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس لڑکی کا نام بھی ارشاد فرمایا کہ انیسا لڑکی تھی وہ زمانے میں یہاں وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی. اور رسول اللہ علیہ السلام پورے سفر میں صحابہ کرام کو ایک ایک جگہ بتاتے کہ میری ماں نے اس اس طرح مجھے یہ جگہ یوں بتائی یوں بتائی یوں بتائی. تو علامہ رضوان احمد انجم صاحب مدینہ شریف تابہ ہے, طیبہ ہے, خوشبو ہے, نور ہے, قسمت والے لوگوں کو وہاں کی زیارت اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. بڑے خوش بخت ہے کہ اللہ تعالیٰ تازہ تازہ زیارت کا مزہ آپ کو نصیب کیا ہے. ہمارے لیے بھی دعا آپ کریں کہ پھر حاضری ہو. تو آپ نے ملاقات کے دوران کہا ہے نا کہ فیصل شاہ جی آپ کو لے جاتے اور کہتے ابو یہاں بیٹھتے ہیں, یہاں نماز پڑھتے ہیں, یہاں
حاضری کی جگہ بھی انہوں نے بتائی کہ اس جگہ پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ پیچھے ہٹ کے اور شاہ جی ہاتھ اس طرح کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ساری انہوں نے ہمیں
تو بہر عالم جب اپنے بچے کی اس بات پر بیٹے کی بات پر اتنا نہیں یہ حیرت نہیں ہوئی, لیکن جو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ فیصل کہہ رہا تھا میرے ابو جی یہاں بیٹھتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں, تو مجھے حضرت بی بی آمنہ کا وہ نقشہ یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیرے والد گرامی عبداللہ اس مکان میں فوت ہوئے وہ دنیا سے اٹھے. تو وہ جو کسی جگہ کے نقوش دیکھ کر سکون قلب اور سکون اطمینان ملتا ہے, بڑی خوشبختگی ہے. انشاءاللہ آپ سے باتیں پھر بھی ہم مدینہ شریف کی مکہ شریف کی سنیں گے. اب وقت ختم ہوا جاتا ہے, دعا کریں اللہ رب سبحانہ پر کرم صلی اللہ علیہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہم غریبوں کو بھی اپنے محبوب کے شہر کی زیارت نصیب فرما دے. علماء کا نے رحمت کی زیارت نصیب فرما دے, اپنے گھر کا طواف نصیب فرما دے, بار بار نصیب فرما دے, ہمارے بخت کے دروازوں پر جو قفل چڑے ہیں اے اللہ ان قفلوں کو توڑ دے, اور ہماری لغزشوں کوتاہیوں محرومیوں کو ختم کر, ارجمندیوں کا نور عطا فرما دے. میرے ساتھ اس وقت جو بھائی بہن دعا میں شریک ہیں اے اللہ اس کی بھی آرزو کو پورا فرما, اس کی دعا کو بھی پورا فرما, اس کی حاجت کو بھی پورا فرما دے. اس زمانے کے فتنوں سے ہم کو بچا, اس دور کے فتنوں سے ہم کو بچا. شاہدانگ عالم حضور علیہ السلام اسلام کی محبتوں کے پریرے لہرا دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اید الاسلام والمسلمین, وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی.
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنجو غم میں ہی اسی نام سے راحت ہوگی.